بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ کا درس جاری ہے اور باب النجاسات پر بات ہو رہی تھی. آج کے درس میں میں تین چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک چھوٹا سا ریویژن جو پچھلے دروس تھے ہمارے نجاسات کے بارے میں، اور اس میں جو بنیادی باتیں وہ بیان کریں گے. نمبر دو، پچھلے درس میں خون کے مسئلے پر بات کی تھی میں نے، پاک ہے یا ناپاک ہے تفصیل بیان کی تھی، علماء کے اقوال بیان کیے تھے، اور آج کے درس میں منی پاک ہے یا نہیں اس پر میں مختصر سے بات کروں گا. اور نمبر تین، بعض فتاوی لجنۃ دائمہ سے نجاسات کے موضوع کے تعلق سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے دروس میں جب نجاست کی بات ہوئی تو نجاست کی تعریف، نجاست کے اقسام، نجاست کیسے صاف کی جاتی ہے، نجاست کیسے پاک کی جاتی ہے، اس پر بات کی تھی، اور ہوم ورک بھی دیا تھا ساتھیوں کو، کر کے ہیں کہ نہیں کر کے ہیں، ہاں چلو اس کا بھی جب ہم سوال جواب کی بات کریں گے تو اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ. اب ایک جو بنیادی قاعدہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ یہ فلان چیز جو ہے یہ ناپاک ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ دلیل. بارک اللہ فیک. کیوں؟ کیونکہ اصل میں ہر چیز پاک ہے. اصل میں بنیادی بات ہے ہر چیز پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پاک ہی پیدا کیا، الا یہ کہ جو چیز ناپاک ہے اس کے دل بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل میں ہر چیز پاک ہے. الاصل فی الاشیاء انها طاہرہ الا اذا قام الدلیل علی انها نجسہ. تو اسی قاعدے کی بنیاد پر ہم اب بات کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ناپاک ہیں، تاکہ ہم ان کو گننے اور پتہ چلے کہ یہ ناپاک ہے، اس کے علاوہ چیزیں وہ پاک ہیں، تاکہ بات آسان ہو جائے. طالب علم کو دلیل بھی آنی چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ فلان چیز ناپاک ہے، ابھی ہم نے قاعدہ بیان کیا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، وہ اس یہ چیز ناپاک اس کی دلیل کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں بعض ناپاک چیزیں جس پر علماء کا بعض چیزوں میں اتفاق ہے، بعض چیزوں میں اختلاف ہے. تو پہلے ان چیزوں کو بیان کر دیں جن پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ چیزیں ناپاک ہیں. نمبر ایک، آدمی کا، انسان کا پیشاب اور پیخانہ، یہ چیزیں ناپاک ہیں. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح ابو داود کی روایت میں بیان کیا ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے جوتے سے گندگی پر چلے، یعنی جوتے گندگی لگ جائے، تو مٹی اس کے لیے پہور ہے، مٹی اس کے لیے پاک، اسے پاک کر دے گی. اس کا مطلب کیا ہوا حدیث سے؟ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ پخانہ ناپاک ہے، گندگی ناپاک ہے، جس کو مٹی پاک کر دیتی ہے. اور یہ پخانے کی دلیل تھی. اور پیشاب کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ عربی کی دلیل. اس کو بند کر دو. اور پیشاب کے لیے صحیح بخاری مسلم میں مشہور روایت ہے، اعرابی کی دلیل، اعرابی کی حدیث. ایک اعرابی بدو آیا اور مسجد نبوی میں داخل ہو گیا، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ شخص آیا اور ایک کونے کی طرف جا کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو صحابہ کرام روکنے کے لیے اٹھے اور گئے، سختی سے منع کرنے کے لیے گئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، اپنے پیارے صحابہ کو روکا، اس شخص کو نہیں روکا. دیکھیں رحمت العالمین کی رحمت، دیکھیں غلطی پر کون تھا؟ وہ شخص تھا. تو غلطی کا جواب غلطی سے نہیں دیا جاتا، یہ سبق اپنے صحابہ کرام کو دینا چاہتے تھے. ایک شخص غلطی کر رہا ہے تو سختی سے غلطی کو نہیں ختم کیا جاتا، حکمت عملی یہ نہیں ہے. اور صحابہ کرام کو اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ. اس شخص نے مسجد نبوی پاک جگہ میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیشاب کرتا رہا، جب تک اس نے پیشاب پورا نہیں کیا اسے روکا نہیں. جب پیشاب شروع ہو جاتے انسان کے بس میں نہیں رہتا، اس کو اس وقت روکنا، اس کی دو مشکلیں ہیں، کوئی جانتا ہے؟ نمبر ایک، صحت کے لیے مضر ہے، بیماری ہو سکتی ہے. نمبر دو، پیشاب کے چیٹے پھیل جائیں گے، ابھی تو ایک جگہ پر ہے، پھر تو اس کا جسم بھی، اس کے کپڑے بھی، اور ادھر ادھر مسجد کے مختلف حصوں میں پھیل جائے گا. تو حکمت عملی یہی تھی، عقل سلیم بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اس وقت یہی کچھ کرنا تھا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور بلاغت عطا فرمائی ہے، ایسی حکمت اور بلاغت دنیا کے کسی دانشور کے پاس نہیں ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. تو جب اس عرابی نے سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، اپنے کام میں مشغول تو تھا، وہ پیشاب تو کر رہا تھا، لیکن دیکھ تو رہا تھا ماحول کیا ہو رہا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پانی کا ڈول لے لو اور اس کے پیشاب کے اوپر ڈال دو. اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ مٹی اور کنکر ہوتے تھے، کارپیٹ نہیں ہوتے تھے. تو مٹی کیسے پاک کی جاتی ہے؟ اس حدیث میں یہ بھی فائدہ ہے، مٹی پاک کی جاتی ہے اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے. اس وقت تک پانی بہا رہے جب تک کہ گندگی اور نجاست زائل نہ ہو جائے، دور نہ ہو جائے. پیشاب کے لیے تو کافی اگر پانی کا ڈول ڈال دیں، اگر پخانا ہو تو اس وقت تک پانی ڈالنا ہے اور اس مٹی کو ہٹانا جب تک کہ وہ زائل نہ ہو جائے. یہ پیشاب کا حکم ہے کہ پانی ڈالنا کافی ہے، کیونکہ پیشاب کا رنگ جو ہے پانی سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر پخانا ہے تو جب تک اسے آپ زائل دور نہیں کریں گے یا اس کے اوپر مٹی اور نہیں ڈالیں گے، پھر پانی ڈالیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو صحابی نے کیا کہا؟ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. سبحان اللہ، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے لوگ کسی اور پر رحمت نازل نہ فرمانا. کیوں؟ کیونکہ یہ رحمت کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں تو جاہل ہوں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، کیا جاہل کو سبق سکھانے کا یہی طریقہ ہے؟ اب جاہل کیتے دیکھیں. اس لیے دعوت کے کاموں میں حکمت عمل یہ ہے کہ نرمی سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سب سے پہلے بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. تو حکمت عملی ہر موقع کے لحاظ سے ہوتی ہے. تو اس میں دلیل کیا ہے؟ اس حدیث میں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ پیشاب ناپاک ہے. نمبر تین، المذی. نمبر چار، الودی. مذی اور ودی یہ دونوں ناپاک ہیں. مذی کی دلیل، اچھا مذی اور ودی میں کیا فرق ہے؟ مذی وہ سفید لزج پانی نکلتا ہے جب شہوت محسوس ہوتی ہے، مرد اور عورت میں جب شہوت ہوتی ہے اور شہوت ختم ہوتی ہے، تو جو تھوڑا سا پانی نکلتا ہے شرمگاہ سے، اسے کہتے ہیں مذی. مذی میم زال یا زال، مذی. اور ودی جو ہوتا ہے، ودی وہ سفید قطرے، گاڑھے قطرے جو پیشاب کے بعد نکلتے ہیں کسی بیماری یا کسی علت کی وجہ سے، اسے ودی کہا جاتا ہے. مذی کا پیشاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذی کا، ودی کا تعلق پیشاب سے ہے، پیشاب کے بعد آتا ہے. دونوں ناپاک ہیں. اور اس کی دلیل میں، مذی کی دلیل آپ جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کنت رجل مذاء، مجھے شہوت زیادہ آتی تھی اور مجھ سے بہت ہی زیادہ مذی خارج ہوتی رہتی تھی شہوت کی وجہ سے، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کے مجھے شرم آتی تھی، تو میں نے کسی اور صحابی کو کہا، سید مقداد کو، یہ میں نے کہا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ میں کیا کروں. سید مقداد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو مذی زیادہ آتی تو وہ کیا کرے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ نام لیا، سیدنا علی کے بارے میں نام بھی لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہ، اسے حکم دو کہ وہ استنجا، شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے بس، یعنی اس کو زائل کرنا، اس کو دور کرنا ضروری ہے. اگر پاک ہوتا تو ضروری اس کو دور کرنا ضروری ہوتا نہیں، اس مطلب ناپاک ہے. اور دوسرا فائدہ اس میں غسل ضروری نہیں ہے، غسل ضروری نہیں ہے، وضو کرنے کافی، استنجا کر لیں اور شرمگاہ کے ارد گرد کے حصہ دھو لیں اور اس کے ساتھ ساتھ وضو کر لیں کافی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ابو داؤد میں روایت ہے، فرماتے منی اور ودی اور مدی تین چیزوں کے بارے میں، اما المنی فہو الذی منہ الغسل، منی کا خارج ہونے سے تو غسل ہوتا ہے، سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور واما الودی والمدی فقال اغسل ذکرك او مذاکیرک وتوضا وضوءک للصلاه، تو منی کے خارج ہونے سے غسل ضروری ہے، مدی اور ودی کے خارج ہونے سے، مدی اور ودی کے خارج ہونے سے وضو کافی ہے، جیسے عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے. ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، جسے یہ فائدہ ہوا کہ منی جیسے ودی جیسے ناپاک ہے، مدی بھی ناپاک ہے جیسے کہ پیشاب ناپاک ہے. نمبر پانچ، روث ما لا يؤكل لحمه. سائلنس کر دیا میں نے ان کا موبائل. اچھا، نمبر پانچ ہے، جس جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا گوبر اور لید، اور لید اور پیشاب اس کا ناپاک ہے. وہ اس کی دلیل میں سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے گئے، قضاء حاجت کے بعد مجھے حکم دے کہ میں تین پتھر لے کے ہوں استجمار کے لیے. تو میں نے پتھر ڈھونڈے، مجھے دو پتھر ملے اور ایک گدھے کا لیت ملا، تو میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر دی اور وہ لے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر تو لیے اور اس لیت کو پھینک دیا اور یہ فرمایا یہ رجس، یہ رجس، یہ ناپاک ہے. تو یہ واضح ہوا کہ جس جانور گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا پیشاب اور اس کا گوبر جو ہے، لیب جو ہے، وہ ناپاک ہے. نمبر چھ، حیض کا خون، حیض کا خون ناپاک ہے. اس کی دلیل میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہم وعنہم اجمعین قالت، وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں اور اس عورت نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتوں کو خون کا، حیض کا خون کپڑوں میں لگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحطه ثم تقرصه، اسے اچھی طرح کرچ لے، اچھی طرح اسے صاف کر دے، مل دے پانی سے، پھر اس کو اچھی طرح پانی سے دھو لے، پھر اس میں نماز پڑھے. تو اسے یہ ثابت ہوا اگر پاک ہوتا تو کبھی غسل کرنے کا، دھونے کا حکم کبھی نہ دیتے. اور یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی ہے. نمبر سات، اور اسی کے طریقے سے جیسے حیض کا خون ہے، نفاس کا خون بھی اسی طریقے سے ہے، وہ بھی ناپاک ہے. نمبر سات، کتے کا لعاب، کتے کا لعاب جو ہے وہ بھی ناپاک ہے. اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری مسلم میں مشہور حدیث، اگر کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ مارے تو اس برتن کو سات مرتبہ دھونا ہے، پہلی مرتبہ مٹی سے اور باقی جو وہ پانی سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے کا لعاب جو ہے وہ ناپاک ہے. یہ وہ بات ہے جس پر اتفاق ہے وہ پاک ہے. اب کتا خود پاک ہے ناپاک، اس میں اختلاف ہے. جو قول راجح ہے کہ کتا بذات خود بھی ناپاک ہے. نمبر آٹھ، مردار جانور ناپاک ہے، اور مردار جانور وہ ہوتا ہے جو خود مر جاتا ہے بغیر زکات شرعیہ کے، بغیر ذبح کرنے کے جو جانور مر جاتا ہے اسے کہتے ہیں میتہ، مردار جانور یا مردہ جانور. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دبغ الاهاب فقد طهر، صحیح ابو داؤد میں، بخاری مسلم ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ اذا دبغ الاهاب فقد طهر، کون بتایا گیا کہاں سے پتا چلا کہ مردار جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے؟ سلام رحمۃ اللہ، ہاں اذا دبغ الاهاب فقد طهر، جب چمڑے کو رنگ دیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، چمڑا مردار جانور کا ہے اس لیے اسے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ پکڑ لو، دونوں مائک سے بولو، اچھا چلو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مردار جانور ہے وہ ناپاک ہے، اس سے دو چیزیں مستثنا ہیں، دو چیزیں مستثنا ہیں، یعنی اگر مردار بھی ہو تب بھی وہ پاک ہے، وہ کون سے دو مردار چیزیں جو پاک ہوتی ہیں؟ پہلے بیان کر چکے ہیں، بارک اللہ فیک، مچھلی، پانی کا مردار جانور پاک ہوتا ہے، مچھلی، اور جس پر جس کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا ہمارے لیے، ٹڈی، الجراد، ٹڈی، اور ویسے موسم نہیں، مجھے ملا نہیں ہے، میں نے کہا لے کے آؤں گا میں، لیکن موسم آج کل ہے نہیں تو مجھے کہیں سے ملا نہیں ہے، لیکن گراس اوپر سب جانتے ہیں ٹڈی گراس اوپر ہے، اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار چیز اور دو خون حلال ہیں، جو مردار ہے وہ مچھلی اور ٹڈی، اور جو خون حلال ہے وہ الکبد والطحال، کلیجی اور طحال کہتے ہیں، جانتے ہیں طحال کیا ہوتا ہے؟ سپلین، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اور دوسری مردار چیز جو پاک ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ تو جانتا ہے، اور مثال میں نے بیان کی تھی، مکھی، ہر وہ جانور یا ہر وہ انسیکٹ جس کے اندر خون گردش نہیں کرتا، سرکولیٹری سسٹم جس کا نہیں ہے، اس کا مردار بھی پاک، اس کی دلیل کو جانتا ہے؟ پانی میں ڈبونے سے بچے گی یا مرے گی؟ جب پانی خاص طور پہ گرم ہو، کبھی زیادہ ٹھنڈا ہو، تو اس نے مرنا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ پینا ہے تو پی لو، اس کو پھینکنا نہیں ہے، پینا ہے تو پی لو، حکم نہیں کہ پینا ضروری ہے، جسے یہ مطلب ہوا کہ اس کو جو آپ ڈبو دیتے ہیں جب وہ مر جاتی ہے، اس کو مطلب ہے پانی اگر وہ مردار ہوتے تو پانی تو ناپاک ہو گیا، خراب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تو یہ چیزیں ہیں جس پر یہ چیزیں ہیں جو ناپاک ہیں، اور دلائل بھی صرف ان چیزوں کی ہی ہے، اب آتے ہیں بہتا ہوا خون، میں نے بیان کیا تھا جانور کا بہتا ہوا خون پاک ہے ناپاک ہے، الدم المسفوح ناپاک ہے، اختلاف، دم مسفوح جو ہے اختلاف ہے، لیکن دم مسفوح جو ہے جو وہ خون جو بکرے کو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، وہ بعض علماء کے نزدیک ناپاک ہے، اس کی دلیل میں قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں جس میں مردار اور جس میں خون کا ذکر ہے کہ یہ سب یہ ناپاک ہے، تو اگر ایسا خون لگ جائے کپڑوں پہ جو جانور کا ذبح کرتے وقت خون نکلتا ہو تو اس کو دھو لینا بہتر ہے، اس اختلاف کی قوت کی وجہ سے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، جو خون رگوں میں رہتا ہے یا گوشت کے اندر رہتا ہے یا دل کے اندر رہتا ہے وہ خون وہ پاک ہے، اگر آپ کھانے پینے میں نظر بھی آ جائے، کبھی پکتے ہوئے آپ نظر آ جاتے کہیں پہ خون کے دھبے ہیں، خاص طور پہ پتیلے کے اندر جس میں وہ پکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ وہ پاک ہے، جی ہاں جو ذبح کے وقت نکلے اسے کہتے ہیں دم مسفوح. جو شہر رگ سے نکلتا ہے ذبح کے وقت اس کے بعد دم مسفوح نہیں ہوتا. یہاں پہ تھوڑا سا چوٹ لگی نکلا وہاں پہ نکلا وہ عام خون ہے وہ مسفوح نہیں ہے. کیا منی پاک ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. دو گروہ میں فقہا تقسیم ہوئے ہیں. پہلا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ منی پاک ہے اور اس کے دلائل میں نمبر ایک امنا عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی جب خشک ہوتی تو میں کھرچ لیا کرتی تھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. دوسری روایت میں امنا عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو دھو لیا کرتی تھی اور یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. دونوں روایتوں میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے. ایک روایت میں کچھ دھونا ہے جب تر ہے اور جب خشک ہے تو اسے کھرچ دینا کافی ہے دھونے کے بغیر. دار قطنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب منی خشک ہوتی تو اسے کھرچ دیتے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم خود اور جب تر ہوتی تو اسے دھو لیتے. ان حدیث کا جواب جو ہے دوسرے گروہ نے یہ دیا ہے جو کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے. وہ کہتے ہیں یہ امنا عائشہ صدیقہ کا ذاتی عمل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تو نہیں تھی لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اگر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خبر نہیں تھی کہ امنا عائشہ صدیقہ دھوتی یا صرف کھرچ رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو علم تھا اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ضرور بیان کرتے ہیں کہ نماز ایک عظیم عبادت ہے. ناپاک کپڑوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر منی ناپاک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ خاموشی اختیار کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل کر کے یہ بات نہ بیان کریں کہ اے میرے پیارے نبی تیرے کپڑوں میں منی لگی ہے جو دھوئی نہیں گئی تو نماز آپ کی درست نہیں ہے. اور ابو داؤد کی روایت مشہور ہے جب جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرمائی کہ جوتوں میں گندگی لگی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جوتے اتارے اور اپنی بائیں جانب دونوں جوتوں کو رکھ لیے. صحابہ کرانے پیچھے یہ عمل کیا. تو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو ان صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا ہم نے بھی آپ کی طرح کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اور مجھے یہ خبر دی کہ آپ کی جوتوں میں گندگی لگی ہے تو میں نے اتار دیے. اگر منی بھی نہ پاک ہوتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ضرور وحی نازل فرماتے اور یہ بیان کرتے کہ منی جو ہے وہ ناپاک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ احمد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دار قطنی کی روایت ہے امنا عائشہ کی تھی. میں نے شاید بیان کیا نبی اسلام خود کرچ لیتے تھے نہیں امنا عائشہ کی تھی. مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر منی خشک ہوتی تو اسے کرچ لیا کرتے تھے. تو یہاں پر ان کا اپنا ذاتی عمل ہے ان کو علم تھا اس چیز کا اس سے ان کی بات رد ہوئی. نمبر چار چوتھی دلیل سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت وہ بیان کرتے تھے کہ منی جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ المخاط والبصاق جیسے تھوک اور رطوبت کی مانند ہو. جیسے ناک سے پانی بہتا ہے یا تھوک کپڑوں کو لگ جائے تو کراہت محسوس ہوتی تو اسے اتارنا پڑتا ہے. اس لیے ہم نہیں اتارتے کہ وہ ناپاک ہے بلکہ اسے اتارتے کہ کراہت ہوتی ہے. اسے عبداللہ بن مسعود کا قول جو ہے یہ ان کا اپنا ذاتی قول ہے جو مفسر قرآن ہیں جو فقیہ صحابی ہیں. اور پانچویں ایک دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے عزت بخشی ہے اس کی تخلیق کا انحصار اسی پر کیا یعنی منی پر کیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شرف والے انسان کو پیدا کرے ایک ناپاک چیز سے؟ اور ابھی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بشر ہیں تو تو کیا نعوذ باللہ انسان کی اصلیت، انسان کی بنیاد کیا ناپاکی سے ہے؟ تو عقلی دلیل بھی یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. چھٹی دلیل یہ ہے کہ اگر واقعی مدینہ پاک ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تاخیر نہ کرتے. یعنی ضرورت کیا تھی، کپڑوں پہ لگی ہے، خشک ہونے کا انتظار کیا پھر اسے کھرچ دیا. ضرورت کیا تھی؟ اگر پیشاب کی طرح، پخانے کی طرح اگر منجی ناپاک ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اسے اتار ضرور دیتے. اور یہ قول کہ منی جو ہے پاک ہے، یہ امام شافعی کا قول ہے، امام احمد بن حنبل کا قول ہے، امام ابن تیمیہ، امیر صنعانی، داؤد ظاہری، اسحاق بن راہوے، ابن حزم، ان سب کا یہ قول ہے کہ منی پاک ہے. اور دوسرا قول جو ہے کہ منی ناپاک ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ان کے دلائل، نمبر ایک، وہ تمام احادیث جس میں منی کے دھونے کا ذکر آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب دھونے کا حکم آیا ہے احادیث میں تو اس کا مطلب ناپاک اس لیے دھونے کا حکم آیا ہے. اور اس کا جواب پہلے گروہ نے اس طریقے سے دیا کہ دھونے کا عمل، صرف عمل سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی قول نہ ہو، حکم نہ ہو دھونے کا. اور بہت سے ایسی چیزیں ہمارے جسم کو لگتی ہیں، ہم دھو لیتے ہیں اور وہ پاک ہوتی ہیں. کبھی مٹی لگ جاتی ہے، مٹی پاک یا ناپاک ہے؟ مٹی پاک ہے. کبھی تھوک لگ جاتی ہے، بلغم لگ جاتا ہے، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پاک ہے. تو کیوں دھو لیتے ہیں؟ تو ہر چیز کو دھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو دھویا جا رہا ہے کہ وہ ناپاک ہے. دوسری دلیل ان کی یہ ہے، سر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم پخانہ پیشاب، مزی، منی، خون اور قے لگ جانے سے کپڑے دھویا کرتے تھے. اسے بزار ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں منی کا ذکر بھی ہے پیشاب اور پیخانے کے ساتھ. جیسے پیشاب اور پیخانہ ناپاک ہے تو منی بھی ناپاک ہے. اس کا جواب میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے روایت جو ہے ضعیف ہے، اور اس کے ضعف جو ہے وہ امام دارقطنی، امام عقیلی، امام بزار، امام ابن عدی، امام ابو نعیم اور اس کے علاوہ بھی بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. اور نمبر دو، اس میں پھر وہی دھونے کی بات ہے، اور ہر اس چیز جو دھوئے جاتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ناپاک ہو. نمبر تین، ان کی یہ دلیل ہے کہ چونکہ پیشاب جو ہے وہ اسی راستے سے نکل، جس راستے سے منی خارج ہوتی ہے، پیشاب ناپاک ہے تو یہ بھی ناپاک ہے. اس کی جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس انسان کا خالق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور بلاغت عطا فرمائی ہے، جب انہوں نے یہ فرق بیان کیا ہے تو اس کے سامنے جب نص آ جائے پھر عقل سے کام نہیں لیا جاتا. جب نص واضح ہے تو اس میں ہم اس بات پہ یقینا نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ مخرج ایک ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ بھی ناپاک ہے تو یہ بھی ناپاک ہے. یہ قیاس مع الفارق ہے. جی، کس کی؟ عمار بن یاسر، بزار ابو یعلا، بزار ابو یعلا، یہ ضعیف روایت ہے. اور امام شوکانی بھی اسی قول کی طرف گئے ہیں کہ ناپاک ہے، لیکن جو قول راجح، جو صحیح قول ہے وہ ہے کہ منی جو ہے پاک ہے، واللہ اعلم. اب آتے ہیں اپنے سوالوں اور جوابوں کی طرف. اچھا، کتاب کھولیں. کتاب میں جو ہوم ورک دیا تھا صفحہ نمبر 16 میں، پانی میں، یہ اس کا جواب دیا تھا کہ نہیں، پانی میں اگر کبوتر گر جائے، کبوتر اڑ گیا اور پانی کا رنگ تبدیل ہوا، پانی پاک ہے یا ناپاک ہے اور کیوں؟ پانی ہے برتن میں، کبوتر آئے اڑتا اڑتا پانی پینے کے اس گرت میں جا کے گرا پھر اڑ گیا، پانی کی رنگت میں تھوڑی تبدیلی آئی، پانی پاک ہے یا ناپاک ہے اور کیوں؟ آپ بتائیں. پاک ہے. وہ تو گوشت کھا سکتے، گوشت کہاں سے آیا؟ آپ یہ کہیں کبوتر خود پاک ہے، ٹھیک ہے، اور پانی کی رنگت جو تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے وہ اس نے کہا پانی ہے، اصل میں پانی ہے یا تبدیل ہوئے پانی کسی اور چیز میں؟ ہاں پانی ہے. جب تک پانی کی صفات پانی کی میں باقی ہیں تو وہ پانی ہے، اور پانی پاک ہے لے کے کوئی دلیل اسے نہ کوئی دلیل ہو جو اسے نہ پاک کر دے. تو کبوتر خود پا کے جب پانی میں گرا تھوڑی سی رنگت میں تبدیلی آئی لیکن وہ رہا پانی, مطلب کہ وہ پاک ہے. ٹھیک ہے, ایک پانی کا گلاس ہے اس میں ایک مکھی گر گئی, پاک ہے نا؟ پاک ہے, پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ مکھی جو ہے اور راجح کے مطابق جیسے دل بیان کی وہ پاک ہے نا پاک نہیں. نمبر تین, پانی ہے بکریوں کے ڈربے میں اس کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہو, بکریوں کے ڈربے میں پانی ہے اس کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے, پاک ہے نا پاک ہے؟ کون کہے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں پاک ہے نا پاک ہے؟ کیوں؟ بکریوں کا ڈربا خود پاک ہے, اس کی دلیل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بکریوں کے ڈربے نماز پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی پڑھیں, اونٹوں کے ڈربے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نماز نہ پڑھیں. اس کی وجہ پاکی نہ پاکی نہیں ہے اونٹ کی وجہ, بلکہ اونٹ کیونکہ بڑا جانور ہے, جب کوئی وہ شخص وہاں پہ نماز پڑھے تو اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے. بات سمجھ نہیں تو میں دوبارہ کہہ سکتا ہوں, ڈربا, ہاں ڈربا کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر بکریاں بند کرتے ہیں. دن کو تو بکری چرتی ہے مرضی سے, رات کو کہاں رہتی ہے؟ اس کو گھر تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ بکری کے روم کو کہتے ہیں ڈربا. راخی میں وہ خون جو جانور سے نکلتے ذبح کرنے کے وقت, عدم مسفوح ناپاک ہے, القول راجح کے مطابق ناپاک. اچھا, اس کے بعد والا سوال کالم اے اور بی آپس میں ملانا ہے, البول اس کے سامنے کیا آئے گا؟ البول آپ کے پاس وہ ہے صفحہ نمبر 16 ہے. اب کالم ایک اے میں البول ہے پیشاب, بی میں اس کے سامنے کیا آئے گا؟ یہ ہوم ورک کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیا ہے, کیا آئے گا آپ بتائیں؟ لا یقبل تطہیر, اسے پاک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اور کچھ ہے؟ ہاں کہاں یفصل کل لو, ہو سکتا ہے کبھی کبھی. اچھا ٹھیک ہے, بول کے سامنے یہی لکھیں, لائن کے طہر کے سامنے لکھیں نمبر ایک, اسے کبھی پاک نہیں کیا جا سکتا. اچھا, ما تنجس بھی بول, وہ پانی جو پیشاب کی وجہ سے ناپاک ہو جائے, اس کے سامنے یہ کہاں پر ہے؟ نہیں پاک ہو سکتا, پانی ہے اس میں پیشاب گرے, یہ پانی پاک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بیان کیا تھا. تو کون سا نمبر ہے اس میں؟ نمبر ایک, یکاثر بالماء حتی یزول تغیره, اتنی زیادہ پانی ڈالیں حتیٰ کہ اس کی شکل رنگت سب تبدیل ہو جائے, ختم ہو جائے. اس کی لکھیں نمبر دو, بول الرضیع, دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے؟ پاک ہے, دودھ پیتا بچہ اس کا پیشاب پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ اچھا الحمدللہ, میں نے سمجھا پاک آپ نے کہا ہے. ہاں دھونا پڑتا ہے پانی سے, اس کے چھینٹے مارنا ضروری ہیں, اگر پاک ہوتا تو کبھی چھینٹے نہ مارتے, تو ناپاک ہے. لیکن نجاسہ جو ہے اس کا کون سی ہے؟ مخففہ, نیچے آخر میں نجاسہ تو مخففہ. اس کے سامنے لکھیں نمبر تین, بچی کا بھی ناپاک ہے, بچے کا بھی ناپاک ہے, پیشاب سب کا ناپاک ہے, لیکن فرق اس کی درجے میں ہے. سب سے غلیظ ترین نجاست ہے کتے کے لعاب کی, اس کے بعد جو ہے پیشاب اور پیخانے کی, اس کے بعد جو ہے وہ دودھ پیتے بچے کے پیشاب کی. تو تین مختلف درجات ہیں. نمبر چار, ازالت النجاسہ, گندگی کو اتارتے وقت کس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی؟ نیت اور قصد کی. تو اس میں لکھیں لا يحتاج الى نیت و قصد. نمبر چار, جی ہاں, حتی یزول تغیرو, یہ عام طور پہ دیکھیں اگر صرف پانی ڈالتے ہیں اور چیز میں اس کو ہٹاتے نہیں ہیں, اس مطلب پانی ڈالتے رہیں بس, اگر ایک جگہ پر گندگی ہے پخانہ لگا ہے اس کو پانی ڈالتے رہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے ختم نہیں ہوا, تو پاک تو نہیں ہوا نا. تو جب تک اس کو نکالیں گے نہیں اور دوسرے پانی نہیں ڈالیں گے. لیکن اگر پیشاب ہے صرف پانی ڈالنے سے ہی کافی ہے کہ وہ پاک ہو جائے. اب فتاوی کی طرف آتے ہیں. ٹائم کتنا ہوا ہے؟ آپ نے اشارہ نہیں دیا, باقی ہیں. اچھا جی, الحمدللہ. فتاوی لجنہ دائمہ سے میں نے بعض فتاوی یہاں سے لیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس موضوع کو ہم نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. تو سوال اور جواب, میں سوال بھی پڑھتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں. سوال ہے کہ کیا یہ کافی ہے اگر کوئی گندگی کسی کارپیٹ کے اوپر یا کسی کپڑے پر لگ جائے کہ اسے 3 مرتبہ اسپونج کے ساتھ صاف کیا جائے؟ کیا یہ کافی ہے اگر گندگی کارپیٹ کو لگے پخانہ, اسے 3 مرتبہ اگر اسپنج سے یا کسی کپڑے سے صاف کر دیجئے, کیا یہ کافی ہے؟ نہیں. بارک اللہ. اب جواب دیکھیں لجنہ دائمہ کا. حمد و ثنا کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد جواب ہے, لا یکفی مسح النجاسہ الساقطہ, کافی نہیں ہے کہ اسے مسح کیا جائے جس طریقے سے بیان کیا گیا, بلکہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر پانی ڈالا جائے اور پانی کے ساتھ ساتھ اسے صاف بھی کیا جائے جب تک کہ وہ زائل نہیں ہو جاتی.
جی,
زائل ہونے کی شرط ہے, کیونکہ اسپونج سے اگر آپ 3 مرتبہ کریں گے تو زائل نہیں ہوگی عام طور پہ. تو ایک تو پانی اس کے لیے ضروری ہے اور اس کو اچھی طرح صاف کرنا ضروری ہے جب تک کہ زائل نہ ہو جائے. دوسرا سوال, بعض اوقات جب ہم شگر مفروشہ میں جاتے ہیں یا کسی شگے میں جاتے ہیں, کسی فلیٹ میں جاتے ہیں جو فرنشڈ ہو, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں گری ہوئی ہیں, نشان ہوتے ہیں جیسے کوئی پانی ہے یا کوئی چیز ہے, ہمیں پتہ نہیں یہ چیز کیا ہے. جو ہم سے پہلے تھے اس فلیٹ میں یا اس ہوٹل کے اس کمرے میں, مسلمان تھے یا کافر تھے, ہم نہیں جانتے یہ شراب گری ہے, پیشاب ہے, یہ منی ہے, کہ کوئی پتہ نہیں ہمیں کیا ہے. تو کیا ایسے کارپیٹ پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب, پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ متفقہ جواب ہے, پڑھ سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. جواب ہے, حمد و ثنا اور درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کے بعد, الاصل فی الاشیاء الطہارۃ, اصل میں ہر چیز پاک ہے, الا کہ کوئی دلیل آ جائے کہ اس کو ناپاک کسی چیز نے کر دیا ہے. فلی حکم علی شیء او محل بانہ نجس الا بدلیل, تو کسی چیز کے اوپر ہم حکم نہیں صادر کر سکتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے الا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہو. بو کیسی ہے؟ یعنی آپ کو سوکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں, اگر دیکھیں کوئی قرینہ ہے, کوئی دلیل ہے, قرینہ ہے کہ یہ گندگی نظر آ رہی ہے کہ بچے نے پخانہ کیا یہاں پہ, وہ تو ناپاک ہے. لیکن عام طور پہ ایک دھبا لگا ہے, آپ کو نہیں پتا پیشاب ہے یا پانی ہے, تو وسوسے میں نہ پڑیں, اصل میں وہ پاک ہی ہے. اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ وہ ناپاک ہے. اگر بدبو ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ناپاک ہے, تب تو آپ اس کو صاف کروائیں, جو کچھ بھی کریں پھر نمازیں ایسے نماز نہ پڑھیں. ایک اور سوال ہے کہ ایک شخص نے سفر پہ تھا, پیشاب کے پانی نہیں تھا یا پخانہ کیا, پھر پتھروں سے اس نے استجمار کیا. استجمار کسے کہتے ہیں؟ آگے درس آئے گا. استجمار پیشاب یا پیخانے کی جگہ کو پتھر سے صاف کرنا, استجمار استنجا پانی سے صاف کرنا. تو اس شخص نے استجمار کیا پتھروں سے, پاک ہو گیا, پھر وہ چلا, پسینے کی وجہ سے پسینہ آتا ہے چلتے چلتے سفر میں, تو پھر اسے پسینہ آیا. آپ جانتے ہیں کہ استجمار سے اس طریقے سے جسم صاف نہیں ہوتا جیسے پانی سے ہوتا ہے. اب پسینے کی وجہ سے تھوڑا سا پسینہ بہا اور اس کی جو گندگی تھوڑی سی جو پیشاب جو بھی تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا, کیا وہ پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ اعلم. آتا ہے جو پاک ہوا یا نہیں؟ اللہ اعلم. اللہ اعلم. بارک اللہ. جب جواب نہیں تو اللہ اعلم. جواب یہ ہے, حمد و ثنا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں, اگر استجمار اس طریقے سے کیا گیا ہے, پتھروں سے اس جگہ کو بہترین طریقے صاف کیا گیا ہے اور اس جگہ کو پاک کر دیا گیا ہے, اس کے بعد اگر پسینے کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو تو وہ پاک ہی ہوتا ہے, ناپاک نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شرعی طریقے سے ناپاکی کی یا غیر شرعی طریقے سے ناپاکی کی؟ آپ جو پاکی اختیار کی, جو صفائی کی, شرعی تھی کہ غیر شرعی تھا؟ جب شرعی تھا تو پھر اس کے بعد جو بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ صحیح غلط نہیں ہو سکتے. نمبر چار, ایک شخص کہتے ہیں میرے پاس بہت بچے ہیں الحمدللہ تعالی, بہت بچے ہیں, بچے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے الحمدللہ, بہت بچے عطا کیے ہیں, لیکن مجھے پریشان کر دیا ہے, کبھی ادھر پیشاب کر ادھر پیشاب, پورے گھر میں مجھے پریشان کر دیا ہے, اور یعنی مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ پانی بھی گرا رہے ہیں پیشاب بھی کر رہے ہیں, پانی بھی گرا رہے ہیں پیشاب, پورے گھر میں یہ حال ہے, نہ کارپٹ بچا ہے, نہ کوئی پردہ بچا ہے, نہ میرے کپڑے بچے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے الحمدللہ. اور خاص طور پر بچوں کی ماں, وہ بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ اس نے اس بچے کو اٹھانا ہے, اس کو رکھنا ہے, اس کو اٹھانا ہے, تو اس کے کپڑے بھی گیلے ہو ہی جاتے ہیں. اور بعض اوقات احرام کی حالت میں, یعنی احرام ہمیں باندھنا ہوتا ہے کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں, وہی بچے کو اٹھاتے تو کچھ لگتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے پانی ہے یا پیشاب ہے یا کیا ہے, تو ہم اس میں کبھی کبھی حج عمرہ بھی کر لیتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب میں لجنہ دائمہ جواب دیتی ہیں, حمد و ثنا اور درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کے بعد, اگر بچہ دودھ پیتا بچہ ہے اور اس نے پیشاب کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیشاب ہی ہے, تو اس پر پانی کے چھینٹے کافی ہیں, جیسے کہ دلیل پہلے بیان کر چکے ہیں. اور اگر لڑکی ہے, بچی ہے, یا بڑا بچہ ہے, یا کوئی اور پیشاب ہے, کسی اور کا پیشاب ہے, تو اس کو اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ پیشاب ہے تو اس کو دھونا چاہیے پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے, جب تک وہ زائل نہ ہو جائے. اور احرام پہ اگر کچھ ایسی چیز لگی ہے تو اسے دھو لینا بہتر ہے, یعنی کہ شک میں کیوں پڑتے ہو یہ پیشاب ہے یا کیا ہے, بلکہ شیخ ابن عثیمین اس میں تو نہیں, شیخ عثیمین فرماتے کہ آپ کے لیے بھی جائز ہے کہ آپ اس کی تحقیق کرو, سونگ بھی سکتے ہو یہ پانی ہے یا کوئی تازہ لگے پانی ہے یا پیشاب, پتہ چل جائے گا آپ کو, تو اس وقت اگر پیشاب ہے تو اس کو دھو لو, اگر نہیں ہے تو وہ پانی تو ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے, ایک شخص نے بچے کو اٹھایا ہوا نماز پڑھ رہا ہے, بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھتے تھے, صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض نماز بھی بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بچے کو اٹھایا نماز پڑھے, نماز دوران بچے نے پیشاب کر دیا, اس کو حکم کیا ہے؟ کیا حکم ہے؟ اللہ اعلم. یہ پوچھیں گے بچہ دودھ پیتا ہے یا دودھ نہیں پیتا ہے, پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ پیشاب تو نجس ہی ہے, پیشاب نجس ہی ہے, اس لیے جواب یہ ہے جیسے حمد و ثنا کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں, یقطع صلاته, نماز کو توڑ دے گا, ویغسل البول, اور پیشاب کو اچھی طرح دھو لے گا. اگر بچہ, یہاں پر فرق ہے, دھوئے گا اگر بچہ بڑا ہے یا لڑکی ہے, اور اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو اس میں پانی کے چھینٹے کافی ہیں, پھر اپنی نماز دوبارہ سے شروع سے وہ پڑھ لے گا. ایک اور مسئلہ ہوتا ہے, اگلا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات بچے آتے ہیں اور بچے نے پیشاب کیا ہوتا ہے, کپڑے گیلے ہوتے ہیں, اور آ کے دھڑم گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے بچہ, گود میں آ کے بچے بیٹھتے ہیں کہ نہیں, بچہ گود میں بیٹھ گیا, اب اس کا کیا حکم ہے؟ جب بچہ بیٹھا ہے تو میرے کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ جواب, کچھ جواب جانتا ہے, حمد و ثنا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد جواب ہے, اگر بچہ کے کپڑوں کی رطوبت جو تری ہے وہ آپ کے کپڑوں میں لگ جاتی ہے اور اس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے, تب تو اس کو وہی تفصیل ہے, اگر دودھ پیتا بچہ ہے تو پانی چھپنا کافی ہے, اگر اس کے علاوہ کوئی کسی اور کا پیشاب ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے. اور اگر نشان نہیں ہے, بچہ بیٹھا ہے لیکن نشان کپڑوں پہ نہیں ہے, اس کے کپڑوں نشان نظر آ رہے ہیں آپ کو, تر ہیں, آپ کے کپڑے کوئی نشان نہیں ہے, تب وہ کپڑا پاک ہے نا پاک نہیں, کیونکہ اس نے نجاست منتقل نہیں ہوئی اپنی جگہ سے. پھر وہ اس کے بارے میں سوال ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے کیا اس کا خون پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تفصیل میں نے بیان کی ہے، اگر خون بہتا ہوا ہو تو وہ قرآن کے مطابق ناپاک ہے، تو بہتر اسے احتراز کیا جائے، دھو لیا جائے، تو اس میں بھی قوی اختلاف ہے. جو باقی گوشت کے اندر جو خون ہے، جو رگوں کے اندر خون ہے، وہ پاک ہے ناپاک نہیں ہے. اور ایک سوال ہے کہ میری بیوی کو بچہ پیدا ہوا اور نفاس، جیسے آپ جانتے ہیں نفاس خون جاری ہوئی بچے کی پیدائش کے بعد، تو میرے گھر ایک مہمان یا دوست آیا تو اسے پتہ چلا کہ میری، یعنی مجھے مبارکباد دینے آیا. دیکھیں یہ تعجب کی بات ہے، آگے کیا ہوتا ہے، اے مبارک دینے کے لیے وہ کیا ہے، کیا ہے؟ اب وہ کھڑا بیٹھتا نہیں ہے، اب بیٹھتے کیوں نہیں؟ کہتے مجھے شک ہے کہ آپ کی بیوی کہیں پہ بیٹھی ہوگی تو جگہ نہ پاک ہوگی. تو یہ سوال کیا گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس صورت میں؟ تو جواب میں حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد جواب ہے کہ المرء لا تنجس بحیض ولا نفاس، عورت کا حیض کا خون اگر جاری ہو یا نفاس کا خون جاری ہو، عورت ناپاک نہیں ہوتی. یعنی جسم عورت کا ناپاک نہیں ہوتا، یعنی اس کے آپ ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، وہ ناپاک اپنے لیے ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ دیگر عبادت نہیں کر سکتی، لیکن وہ کسی اور کے لیے کھانا بھی پکا سکتی ہے، وہ برتن بھی استعمال کر سکتی ہے. اگر وہ خود ناپاک ہے تو برتن دھو کیسے سکتی بیچارے، کپڑوں کیسے ہاتھ لگا سکتی ہے؟ پھر تو عورت جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے حیض سے یا نفاس سے، اور اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے. اس کی دلیل میں سے مسلم کی روایت میں کہ جب یہودیوں کی عورتوں کو حیض کا خون جاری ہوتا تو وہ اس کے ساتھ کھانا پینا بند کر دیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصنع کل شیء الا نکاح، کہ حیض عورت کے ساتھ سب کچھ کرو سوائے جماع کے، یعنی کھانا ہے، پینا ہے، رہن سہن ہے، بیٹھنا ہے، جو کچھ بھی ہے سوائے ہم بستری کے جماع کے نہیں کر سکتے. اور اسے بخاری مسلم کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یمونی فاتذر فیباشر وانا حائض، اگر عورت کو حیض بھی ہو تو آپ اس کو، یعنی بوسوں کے نار بھی ہے، آپ اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہو. اس کے ذریعے سے بخاری مسلم کی روایت میں موجود ہے. اور باقی کی اس کی ناپاکی اس کے اپنے لیے ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اور قرآن مجید کی تلاوت قرآن ہاتھ نہیں لگا سکتی. اگلا سوال ہے کہ ہمارے پاس ایک کرسچن عورت ہے جو خادمہ ہے، جو ہمارے کام کرتی ہے، وہ ہمارے کپڑے بھی دھوتی ہے، برتن بھی دھوتی ہے، اور وہ جب سفر پہ جاتے ہیں ہمارے کچھ کپڑے بھی لے کے آتے ہیں اپنے ملک سے ہدیے کے طور پہ، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ وہ کپڑے ہم پہنے استعمال کریں، یا جو وہ کپڑے دھوتی ہے برتن دھوتی ہے ان میں کھانا پینا ہمارے جائز ہے، وہ کپڑے پہننا جائز ہے یا نہیں؟ جواب حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد، تمہارے لیے جائز ہے کہ تم وہ کپڑے پہنو جو وہ دھوتی ہے یا جو وہ استری کرتی ہے، اور یعنی جو برتن وغیرہ میں وہ کچھ کھانا پینا پکاتے وہ بھی درست ہے، لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اسے اسلام کی طرف راغب کرو اور اسے دعوت دو اسلام کی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے تو آپ کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور بہتر یہ تھا آپ لوگوں کے لیے کہ اس کی جگہ کوئی مسلمان عورت لے کے آتے جو آپ کی خدمت کر سکتی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ کافروں کو، مشرکوں کو جزیر عرب سے باہر نکال دو. پھر وہی، ایک تو حیض و نفاس کی حالت تھی، دوسرا سوال ہے اس سے ملتا جلتا، اگر میاں بیوی کی درمیان ہم بستری ہو جائے اور غسل نہ ہو تو کیا عورت ناپاک ہو جاتی ہے؟ کیا وہ کھانا کھا پی سکتی ہے، کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی ہے یا نہیں؟ اور یہ عام طور پہ بہت سوال اٹھا جاتا ہے اور کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو جواب حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد کہ جو جنب بھی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے جائز ہے اگر اس نے غسل نہیں کیا. غسل کو لیٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ بہتر ہے پہلے کر لیں، اگر وہ لیٹ کرنا چاہتے تو جائز ہے، لیکن اس کے لیے مستحب ہے پہلے وضو کر لیں. اگر وضو بھی نہیں کیا بالفرض اور وہ ایسی حالت میں ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ چیزوں کو ہاتھ لگائے، وہ کپڑوں کو ہاتھ لگائے، برتنوں کو ہاتھ لگائے، اور اس کے علاوہ چاہے مرد ہے اور تو دونوں کے لیے، اور جس چیز کو ہاتھ لگاتی وہ ناپاک نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے حیض اور نفاس کا خون کا بھی یہی حکم ہے. اگلا سوال ہے عورتوں کے تعلق سے، بعض اوقات کوئی ڈسچارج نکلتا ہے عورت سے، ڈسچارج جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، حمد و ثنا کے بعد اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد، کہ اس کا حکم ہے پیشاب کی طرح، جیسے پیشاب ہے اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، استنجا کر لیا جائے اور وضو کر لیا جائے، اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں جس کپڑے کو لگے اس کپڑے کو بھی دھونا چاہیے. اس کا حکم ودی کا، جیسے ودی میں نے بتایا کہ ودی شروع میں ودی ناپاک، جب ودی کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑوں کو بھی دھونا ہے، استنجا بھی کرنا اچھے طریقے سے، ارد جگہ بھی دھونی ہے اور وضو بھی کرنا ہے. اور آخری سوال اس کے تعلق سے، تھوڑا سا لمبا سوال ہے، مختصر بیان کرتا ہوں. انڈونیشیا سے کسی نے یہ سوال بھیجا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ 1980 11 فروری میں ایک میگزین میں آیا ہے، ولٹا میگزین ہے انڈونیشیا کا، اس میں لکھا ہے کہ بعض ایسے صابن آتے ہیں ہمارے ملکوں میں، ان میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ سور کی چربی ہے، جیسے نام بھی لکھے کیمی پالمولیو جو ہے، اور بعض ٹوتھ پیسٹ جیتے ہیں جسے کولگیٹ نام لکھے یہاں پہ، اور ہمارے پاس یہ بات بہت پھیل گئی ہے کہ اس میں سور کی چربی اس کو استعمال نہ کیا جائے. تو کیا آپ کی رائے کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ خبر پکی ہو پھر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں، یا صرف سنی سنائی پر بچنے کے لیے، بہتری کے لیے ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں؟ آپ ہمیں اس کا جواب دینا. تعالیٰ کچھ ذائقہ خیر دیں. لجنت دائمہ جواب دیتی، حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد ہمارے پاس، اچھا اور یہ میگزین بھی وہ کہتے ہیں مکہ سے چھپا ہے، اللہ علم جس سائل نے کہا ہے، تو جواب میں وہ یہ بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس ابھی تک کسی موثوق طریقے سے کوئی بھی خبر نہیں ملی کہ یہ جو چیزیں ہیں صفائی کی، جیسے صابن ہیں جن کا نام لیے گئے ہیں، یا کوئی ٹوتھ پیسٹ ہے، ان کے اندر کوئی سور کی چربی ہے، کسی موثوق جگہ سے، پکی جگہ سے کوئی خبر نہیں ملی. نمبر دو، اصل میں ہر چیز پاک ہے الا کہ یہ کوئی دلیل آ جائے کہ یہ چیز ناپاک ہے، اور وہ خبر بھی موثوق طریقے سے ہو. تو اگر اس چیز کا علم ہو جائے، یقیناً علم ہو جائے کہ واقعی اس صابن میں یا اس چیز میں کوئی نجس چیز، ناپاک چیز مل چکی ہے، تو پھر تو اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی ایسی خبر نہیں ہے، یقینی خبر، تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے. نمبر تین، جس کو یہ یقینی علم ہو جائے، یعنی ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے اندر ہے، اس کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے، کیونکہ اس کو یقینی علم ہے. لیکن جس کو یقینی علم نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. اور جو نمازیں وہ پڑھ چکا ہے، اگر ثابت بھی ہو جائے کہ اس میں یعنی صابن استعمال کیا اور اس کے بعد نمازیں پڑھتے رہے کافی عرصہ، پھر پتہ چلا کچھ سالوں کے بعد بھئی یہ جو صابن اس کے اندر سور کی چربی تھی، وہ یقین پتہ چل گیا مثال کے طور پہ، تو اب نمازوں کا کیا ہوگا؟ دوبارہ دہرائی جائیں گی؟ نہیں. تو اب شخص یہ فرماتے ہیں یہاں پہ، وَأَمَّا مَا أَدَّاهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَيَّامَ اسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْآلَاتِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ، تو دوبارہ نماز جو ہے نہیں دوبارہ پڑھے گا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ، یہ یعنی علماء کا اختلاف، یہ صحیح قول علماء کی یہی ہے، یہ نمازیں دوبارہ نہیں دہرائی جائیں گی. ایک سوال ہے پچھلے درس سے، ایک بہن کا سوال تھا میں جواب نہیں دے سکا، دو سوال ہیں، دونوں اچھے سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے، بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی دلیل ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت چھوڑ نہ دے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، اور مجھے خوشی کی بات الحمدللہ کہ حدیث کے ساتھ تخریج بھی بیان کرتے ہیں، اچھی بات ہے جب آپ دلیل بیان کریں، حدیث بیان کریں، تو اس کی تخریج ساتھ بیان کیا کریں. سوال یہ ہے کہ مثلا ایک شخص جو کہ بدعت کر رہا ہے، یعنی ایک طرف جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہا ہے جس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں، اور اس کے ساتھ وہ باقی تمام ارکان اسلام پورے کے صحیح سنت صحیح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کر رہا ہے تو کیا اس کے یہ نیت اور صالح عمل قبول ہوں گے؟ کیا اس کی شریعت میں کوئی دلیل موجود ہے؟ جزاک اللہ خیر. وہ جزاک اللہ خیر. میں یہ کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بدعتی ہے اس کی بدعت اس کی توبہ قبول اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بدعت کو نہ چھوڑ دے. اسے بدعتی کے لیے نہیں بلکہ ایک زانی ہے، ایک شراب خور ہے، ایک سود خور ہے، جب تک کہ وہ سود کھا رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ کا فائدہ نہیں ہے. جب وہ سود چھوڑ دے گا، زنا چھوڑ دے گا، بدکاریاں چھوڑ دے گا، پھر توبہ کرے گا تب اس کی توبہ قبول ہوگی. اور اس طرح بدعتی کی بھی یہی بات ہے، جب بدعت سے توبہ کرے گا تب اس کی عبادت قبول ہوگی. دوسری بات یہ ہے تب اس کی توبہ قبول ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بدعتی ہے، کیا اس کے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو گئے؟ اس کی تفصیل ہے. اگر اس کی بدعہ ہے بدعہ مکفرہ عقیدہ کی بدعت ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء مرنے کے بعد بھی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولی بچہ بھی پیدا کر سکتا ہے، ولی مدد بھی کر سکتا ہے، تو جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے یہ وہ بدعت ہے. جو عقیدہ کی بدعت ہے تو اس کے سارے کے سارے عمل کارت، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل صالح نہیں رہتا. شرک یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر کفر اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے، اور کفر کے ساتھ شرک اکبر کے ساتھ کوئی بھی عمل جو ہے وہ صالح عمل نہیں ہو سکتا. اگر بدعہ ہے بدعہ غیر مکفرہ، عام بدعت ہے، جیسا کہ جشن میلاد النبی بہن نے یہاں پہ بیان کیا ہے، جو جشن میلاد النبی مناتے ہیں ان کے یہ عمل تو قابل قبول نہیں، جو جشن منایا ہے یہ تو بدعت ہے، اس کے باقی اعمال جو ہے اس کی نماز روزہ حج زکات وہ درست ہیں اگر ان کے اندر کوئی بدعت نہیں ہے. جو بدعہ مکفرہ ہے سارے عمل کو ضائع کر دیتی ہے، جو بدعہ غیر مکفرہ ہے وہ صرف اسی عمل کو اکارت کر دیتی ہے جس میں وہ شامل ہو، اس کے باقی عبادات اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا سوال ہے، حضرت انس بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ شام سے تشریف لائے تو عین تمر کے مقام پر ہم نے اس کا استقبال کیا، میں نے انہیں گدھے پر نماز پڑھتے دیکھا اور گدھے کا رخ قبلے کی بجائے قبلے کی دائیں طرف تھا. میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز کیوں پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے نہ دیکھتا تو کبھی نماز نہ پڑھتا. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ کون سی نماز تھی، فرض یا نفل؟ جزاک اللہ خیرن. وجزاک اللہ خیرن. یہ نماز نفل نماز تھی، فرض نماز نہیں تھی، جیسا کہ اس حدیث کے شراح نے بیان کیا ہے صحیح بخاری میں فتح الباری میں، اور صحیح مسلم کی شرح نووی کی جو شرح اس میں علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ نماز نفل تھی، فرض نماز نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ فرض نماز کے لیے جیسے آگے بیان ہوگا دروس میں، شروط میں سے استقبال قبلہ شرط ہے کہ سواری میں آپ جب نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، الا یہ کہ آپ مجبور ہیں سواری کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کی نماز کی ابتدا قبلے کی طرف رخ ہوگی، اگر سواری بعد میں مڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، ایک علماء کا یہ قول بھی ہے. لیکن اگر وہ نماز جو جمع کی جا سکتی ہے تو آپ اس طریقے سے اس نماز کو نہ پڑھیں، جب آپ کسی صحیح جگہ پر پہنچ جائیں سواری سے اتر جائیں تو آپ تب وہ نماز وہاں پر جمع کر کے پڑھ لیں دوسری نماز کے ساتھ. ایک سوال ہے، گاڑی چلاتے ہوئے نفل نماز پڑھ سکتے یا نہیں؟ چلانے والا سوال یہ جائز ہے یا نہیں؟ خشوع اور خضوع ضروری ہے، ٹھیک ہے، نماز جائز ہے لیکن عمل خطرناک ہے تو اسے نہیں پڑھنی چاہیے. یعنی آپ دیکھیں آپ ہائی وے پہ مکہ جا رہے ہیں، لیکن رخ ہے آپ کا اور اب اللہ اکبر شروع کر دیا آپ نے، اب وہ گاڑی موڑنی ہے کیا کرنا ہے، تو ایک تو خوشبو چلا جاتا ہے، دوسرا خطرہ ہے کہ آپ نہ تو ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ شیشے میں دیکھ سکتے ہیں، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، حرکت سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو بہتر ہے، کیونکہ اس حدیث میں اور اس کے علاوہ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھتے تھے گدھے پر بیٹھے ہوئے، تو گدھا کبھی اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے، کبھی منہ موڑ رہا ہے، کبھی منہ موڑ رہا ہے، تو نماز پڑھنا جائز. لیکن کیونکہ گدھے میں اور گاڑی میں بہت فرق ہے، گاڑی میں آپ خود اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں، آپ خود اس کو موڑتے ہیں، کہیں کھائی میں نہ جا کے گر جائے، کسی میں کسی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو اس لیے یہ طریقہ خطرناک ہے اور درست نہیں ہے. ہاں عمل جائز ہے. آج کے درس کے تعلق کوئی سوال ہے؟ کیونکہ نجاسات کے بند کر رہے ہیں. اگلا درس انشاءاللہ احکام قضاء الحاجہ کا ہم شروع کریں گے. ساتھیوں کو یہ پیپر ملا ہے، یہ اگلے درس کے لیے. من الیمین، ہاں اس کے دل قرآن مجید کی آیت. میں بتائیں اس میں قوی اختلاف ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے. اس کے دل قرآن مجید کی وہی آیت ہے جس میں مردار جانور کا اور بہتے ہوئے خون کا اور سور کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں مردار جانور ناپاک ہے، سور ناپاک ہے، تو خون کے بیچ میں آیا ہے، تو خون کیسے پاک ہے؟ ان کی یہ دلیل ہے. اسے ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ خون پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. تو قوت اختلاف کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر ہے اسے دھو لیا جائے، بہتر ہے. آپ کا کیا سوال تھا؟
مسا کرنا ہے
جی ہاں، اس میں دوبارہ دوہرانا پڑے گا. یہ تو میں نے بیان کیا تھا کہ نماز، ہاں نماز توڑ دیں آپ، بچوں کو بٹھا دیں اور کپڑے دھو لیں، نماز کے شروع سے وضو کر کے دوبارہ نماز شروع سے پڑھیں. ہاں اگر بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، لڑکا ہے، تو چھینٹیں کافی ہیں، اور اگر بڑا بچہ ہے، بچی ہے، تو اس کو دھونا ضروری ہے. ہاں نماز شروع سے پڑھنی پڑے گی، ناپاکی تو لگ گئی ہے، صرف دھونے کے طریقے میں فرق ہے، باقی تو نماز شروع سے پڑھیں گے آپ. دونوں شکل میں نماز توڑنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ دونوں پیشاب ہی ناپاک ہے، صرف دھونے میں فرق آپ یاد رکھیں. کچھ لوگ یہ نہ سمجھیں چھینٹیں کافی ہیں تو وہ پاک ہے، نہیں، پیشاب ہے ناپاک، لیکن اس کے دھونے کے طریقے میں فرق ہے. نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ اسی دلیل کو رکھ کر علماء نے قیاس کیا، جو باقی جتنے بھی جانور اس طریقے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، تو ان کا پیشاب اور پخانہ جو ناپاک ہے، وہ یہ کہتے ہیں. جی ہاں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ گدھے کی دلیل آ گئی ہے نا، اب ہم یہ چاہیں گدھے کی دلیل ہو، کتے کی دلیل ہو، سور کی دلیل ہو، پھر بلی کی دلیل ہو، چوہے کی دلیل ہو، اس کی دلیل ہو، اس کی دلیل ہو، کتنی دلیل لیں گے آپ؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض نصوص عام ہوتے ہیں، اس کے اندر سب کچھ آ جاتی ہیں. بعض علماء نے استثناء کیا ہے کہ سور کے تعلق سے. سور کہتے ہیں جھوٹا پانی، کہ کیا ان کی جو جھوٹے پانی وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ اس پر میں نے زیادہ بحث کی، بات لمبی ہو جاتی، بات بیچ میں آ گئی ہے. عبادات میں، عبادات میں، لیکن یہاں پر جو ہے ایک ہمیں مل گئی دلیل، گدھا جو ہے اس کے لیے جو ہے ناپاک ہے. اب گدھے کی جتنی بھی چیزیں گدھے کی طرح جو ہیں وہ اس کا حکم لے لیں گی. نہیں، پھر تو حرام ہے. دیکھیں جلد جو ہے اگر آپ ذبح کر لیتے ہیں اسے، حلال جانور کی، پاک ہے، لیکن ایک مردار ہے، اس کو آپ ضروری ہے کہ اسے پاک کرنے کے لیے آپ اس کو رنگیں گے، اس کو رنگنا ضروری ہے. تو میرے